أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا وفقيرا فالله على بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریب رشتہ داروں کے خلاف خواہ کوئی امیر ہو یا غریب دونوں کا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادہ عدل سے گریز کرو اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو کہیں کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قرآن کریم میں جن اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو اپنانے کی طرف توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک انصاف اور عدل ہے جس پر عمل کرنا جس پر قائم ہونا اور جس کو پھیلانا مومنین پر فرض ہے جیسا کہ شاید نے فرمایا کہ جو مرضی حالات ہو جائیں جیسے بھی حالات ہو جائیں تم نے انصاف اور امن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ عیسائیوں نے یہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اور آیتوں کے علاوہ اس آیت کو بھی پیش فرمایا کہ اس کے بعد تم کس منہ سے بھی دعویٰ کر سکتے ہو مینس کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوگا مینس یہ بھی فرمایا انعام کا اعلان کیا چیلنج دیا اور عیسائیوں کو للکارا کہ جس طرح سچ بولنے اور انصاف پر قائم رہنے کی تلقین قرآن کریم میں ہے عیسائی اگر انجیل میں سے دکھا دیں تو ایک بڑی رقم آپ نے فرمایا کہ میں انعام کے طور پر پیش کروں گا، لیکن اسے تو ضرورت نہیں ہوئی کہ مقابلے میں آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق اس نے عطا فرمائی، جنہوں نے ہمیں قرآن کریم کی چھپی ہوئی حکمت کی باتوں اور قرآن کا ہتھیار ہمیں دیا. لیکن یہ ہتھیار صرف غیروں کے منہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حسین تعلیم ہے جس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے. اگر اپنے گھر کی سطح پر، اپنے محلے کی سطح پر، اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ عدل کا نظام قائم نہ کیا تو ہمارے دنیا کی رہنمائی کے تمام دعوے کھوکھلے ہوں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ جو گواہی بھی دینی ہے، جس طرح کے ابھی انصاف کے، جس طرح حکم ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا، ان کو جس طرح پورا کرنا ہے وہ صرف اس صورت میں پورا ہو سکتے ہیں کہ جب دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہو، جب یہ پتہ ہو کہ وہ خدا ہے جو میری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، جس کو میرے موجودہ فعل کی بھی خبر ہے اور جو میں نے آئندہ کرنا ہے اس کا بھی علم ہے، اس کی بھی خبر رکھتا ہے. جب اس سوچ کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقوی میں ترقی ہوگی، اور جب تقوی میں ترقی ہوگی تو پھر عدل کو قائم رکھنے کے لیے، جیسا کہ شاید نے فرمایا کہ اپنے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے دوسرے عزیزوں کے خلاف بھی اگر کبھی گواہی دینے کی ضرورت پڑی تو گواہی دینے کی ہمت پیدا ہوگی اور توفیق ملے گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا آپ کی زندگی میں، جب آپ نے اپنے والد کی طرف سے کیے گئے مقدمہ میں دوسرے کے حق میں گواہی دی. آپ کے والد کے ساتھ مظاہرین کا، درختوں کا معاملہ تھا، زمین کا جھگڑا تھا، تو مظاہرین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت، دیانت، انصاف اور عدل کو عمل دیکھتے ہوئے عدالت میں کہہ دیا کہ اگر حضرت مرزا غلام احمد یہ گواہی دے دیں کہ ان درختوں پر ان کے والد کا حق ہے تو ہم حق چھوڑ دیں گے، مقدمہ واپس لے لیں گے. عدالت نے آپ کو بلایا، وکیل نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو وہی کہوں گا جو حق ہے. تو کیونکہ میں نے تو بہرحال عدل کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں، چنانچہ آپ کی بات سن کر عدالت نے ان مظاہرین کے حق میں ڈگری دے دی. اور اس فیصلے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خوش خوش واپس آئے کہ لوگ سمجھے جیسے آپ مقدمہ جیت کر واپس آ رہے ہیں. تو یہ ہے عملی نمونہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس معیار عدل کو قائم رکھنے کے لیے دکھایا. اور آپ نے اپنی جماعت سے بھی یہی توقع رکھی، یہی تعلیم دی کہ تم نے بھی یہی معیار قائم رکھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی سناتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایسی بات کر جاؤ جس کے کئی مطلب ہوں، اور ایسی گول مول بات ہو کہ شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حق میں فیصلہ کروا لو. اگر اس طرح کیا تو یہی عدل سے پرے ہٹنے والی بات ہوگی، عدل کے خلاف چلنے والی بات ہوگی. اس لیے ہمیشہ قول صدیق اختیار کرو، ہمیشہ ایسی سیدھی اور کھڑی بات کرو جس سے انصاف اور عدل کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہوں. پھر یہ عدل کے معیار اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سلوک میں بھی قائم رکھو، روزمرہ کے معاملات میں بھی قائم رکھو، اپنے ملازمین کے اس سے کام لینے اور ان کی وجود دینے میں بھی یہ معیار قائم رکھو، اپنے ہمسایوں سے سلوک میں بھی یہ معیار قائم رکھو، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کے علام معیار قائم رکھو. جس جگہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے کاموں میں صبر رکھنے والا ہے، تمہارے دلوں کا حال جاننے والا ہے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں اعلیٰ انعامات سے بھی نوازے گا. تو دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے دنیا میں انصاف اور عدل اور امن قائم کرنے کی. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہارے خدا کے لیے ہو، جھوٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو بھی نقصان، یعنی بچوں اور قریبیوں اور رشتہ داروں کو نقصان پہنچے، تب بھی گواہی جھوٹی نہیں دیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں واحدہ کل تم فاد لو ولا اوکان ذاکربا، اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہے اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو. یعنی انصاف قائم رکھنے کے لیے تم نے اپنا ذاتی مفاد نہیں دیکھنا ہے یا اپنے عزیزوں اور قریبیوں کو مفاد نہیں دیکھنا ہے، بلکہ حق اور سچ بات کہنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مزید کھول کر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں اس سے زیادہ عدل و انصاف قائم رکھنے کے کون سے معیار ہو سکتے ہیں کہ دشمن سے بھی تم نے بے انصافی نہیں کرنی. اگر تم دشمن سے بھی بے انصافی کرو گے اور عدل کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. منہ سے تو کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے بندے اور اس کا خوف رکھنے والے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. اب بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چکل نشین ہوئی ہوتی ہیں آپس میں بھی، کہ یہ کہ دشمنوں سے بھی انصاف کا سلوک ہے، اور کہاں بعض دفعہ یہ عمل ہوتا ہے کہ اپنے سے بھی چھوٹی موٹی لڑائیوں میں، چکر شہمی ناراضگیوں میں، اپنے خاندان میں یا ماحول میں فوراً مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ معمولی سی باتوں پر تھانے کچہری کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہیاں بھی بعض دفعہ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں رکھتا، مکمل طور پر شیطان کے پنجے میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر بعض غلط باتیں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لیکن شیطان اتنی جرت دلا دیتا ہے کہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو تو اپنے ذہنوں کو مکمل طور پر صاف کرو، اور مقصد صرف اور صرف انصاف اور عدل قائم کرنا ہے. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم انصاف اور عدل قائم نہ کرو. اس حکم کی عملی شکل ہمیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے میں اس طرح نظر آتی ہے. روایت یہ ہے جو مسلموں نے کوٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کو باہم خبر رسانی کے لیے باہر خبر رسانی کے لیے بھجوایا گیا, کیونکہ حالات ایسے تھے, جنگی حالات تھے, ہمیشہ مسلمانوں پہ مشکلات تھیں, تو بہرحال نظر رکھنی ہوتی تھی ہر حالات پہ. تو دشمن کے کچھ آدمی ان کو حرم کی حد میں مل گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم نے ان کو زندہ چھوڑ دیا, ان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ان آدمیوں کو ہم نے زندہ چھوڑا ان کفار کو, تو یہ مکہ والوں کو جا کر خبر کر دیں گے اور ہم مارے جائیں گے, اور اس سوچ کے ساتھ انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کفار میں سے ایک آدمی مارا بھی گیا. جب یہ خبریں دریافت کرنے والا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو پیچھے پیچھے مکہ والوں کو بھی آدمی آ گئے کہ اس طرح یہ ہمارے دو آدمی مار کے آ گئے ہیں اور حرم کے اندر مارے ہیں. تو جو لوگ پہلے حرم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے رہے ان کو جواب تو یہ ملنا چاہیے تھا کہ تم بھی تو یہی کچھ کرتے رہے ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فوراً کیا کاروائی کی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے, کیونکہ ممکن ہے اپنے لوگوں کا ممکن ہے وہ لوگ اس خیال سے حرم میں چلے گئے ہوں کہ وہ محفوظ ہیں اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی پوری کوشش نہ کی ہو. تمہارے سے جنگ میں انہوں نے تھوڑی سی کمی دکھائی ہو, اس لیے آپ لوگوں کو ان کا اس بات پر پھر آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا اور ان کا خون بہا ان پر ادا ہونا چاہیے, اور آپ نے قتل کا وقت دیا جس کا عربوں میں دستور تھا, ان دو مقتولین کے حوالے کیا, برسا کو دے دیا. اس کی فاضل فرماتے ہیں کہ کونو قوامین للہ شہداء بالقسط, تمہاری گواہیاں اللہ کے لیے عدل کے ساتھ ہوں. پھر اس کی تشریح کے ولا یجرمنکم شنآن قوم لا اللہ تعدلوا, کسی کی دشمنی انصاف کے بھی معنی نہ ہو. مثال دیتے ہیں کہ مثلا غیر باز آریہ لوگ اس زمانے میں تھے ہندو, تمہیں دفتروں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم ان کے نکالنے میں بھی ایسی کوشش کرو, جہاں تمہیں اختیار ہو وہاں تم ان کے خلاف کارروائی کرو. نہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ تقویٰ کا علاج یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ یقین رکھو کہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا اور ان سے خبر رکھنے والا بھی کوئی ہے, تو اس طرح تم تقویٰ پہ قائم ہو جاؤ گے. کیونکہ اگر تمہیں یہ یقین ہوگا کہ تمہیں دیکھنے والا تمہارے کاموں سے باخبر کوئی ہے, تو پھر یہ اعلیٰ معیار عدل اور انصاف کے قائم ہو سکیں گے. پھر بعض لوگوں کو عادت ہے کہ بعض کاروباری لوگ جو بہت ہوشیار چلاک بنتے ہیں بعض دفعہ, کہ کم تجربے والے کو ساتھ ملا کر کاروبار کرتے ہیں. بعض بیچارے پیسہ تو ان کے پاس آ جاتا ہے لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان چلاک اور ہوشیار آدمیوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور ان سے ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں کاروبار کا کہ جو سراسر نقصان پہ منتج ہوتا ہے آخر کار, اور سارا سرمایہ بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے اور ساری ذمہ داری بھی کام بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے, اور اس دوسرے شخص کو گھر بیٹھے صرف منافع مل رہا ہوتا ہے. ایسے ہوشیار لوگوں کو بھی کچھ خوف خدا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہ بنایا کریں. اگر کوئی بیوقوف بن گیا ہے باتوں میں آ کے, تو یہ ہے کہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے جو دیکھ رہی ہے, اس کو تو خبر ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. تو کبھی بھی ایسے تقویٰ سے آ رہی معاہدے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جب بھی ایسا معاہدہ کیا تم نے تو ایسا معاہدہ کرنے والا جس نے کسی ایسے شخص کا جس کو پوری طرح تجربہ نہیں ہے رقم لگوائی اور ضائع کروائی, اس نے بہرحال عدل اور انصاف کا خون کیا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یہ پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں اس طرح لوگوں کا, اور اس کے بعد جب ان کو سمجھایا جائے کہ تم نے غلط کام کیا, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے معاہدے بھی نہیں ہونے چاہیے, تقوی کو مد نظر رکھ کر ایسے معاہدے کیا کرو, تو جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی اس نے اپنی خوشی سے دے سکتی ہے, ایسے ہم نے کون سا اس کو پسٹول رکھ کے اس سے منوایا تھا. بہت قابل شرم حرکت ہے یہ, ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ جس طرح بےوقوفی میں پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ کر اپنا سرمایہ لگانا چاہیے, مشورہ کر کے, دعا کر کے, سمجھ کے کہ فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں. بلا وجہ بےوقوف نہیں بن جانا چاہیے, مومن کو کچھ تو فراست دکھانی چاہیے. پھر بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں اور واپسی کے وقت بہانے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے. اس کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت الاسلمی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی کو ان کا ان کے ذمے 4 درہم قرض تھا جس کی میعاد ختم ہو گئی. اس یہودی نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس شخص کے ذمے میرے 4 درہم ہیں اور یہ مجھے ادا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ سے کہا کہ اس یہودی کا حق دے دو. عبداللہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, مجھے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے دوبارہ فرمایا اس کا حق اسے لٹا دو. عبداللہ نے پھر بھی وضو کیا اور کہا کہ میں نے اسے بتا دیا ہے کہ آپ ہمیں خیبر بھجوائیں گے اور مال و غنیمت میں سے کچھ حصہ دیں گے تو واپس آ کر میں اس کا قرض چکا دوں گا. آپ نے فرمایا ابھی اس کا حق ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات 3 دفعہ فرما دیتے تھے تو وہ قطعی فیصلہ سمجھا جاتا تھا. چنانچہ عبداللہ اسی وقت وہاں بازار گئے, انہوں نے ایک چادر بطور تہبند کے باندھ رکھی تھی, سر کا کپڑا اتار کر تہبند کی جگہ باندھ لیا اور چادر 4 درہم میں بیچ کر قرض ادا کر دیا. تو اتنے میں خیر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیا کہ ایک بڑھیا وہاں سے گزری, کہنے لگی اے رسول اللہ کے ساتھی یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو عبداللہ نے سارا قصہ ان کو سنایا تو اس نے اسی وقت اپنی چادر جو رکھی تھی ان کو دے دی اور یوں ان کا قرض بھی اتر گیا اور ان کی چادر بھی ان کو مل گئی. تو اب اس صحابی کی دیکھیں قرض ادا کرنے کی حالت بھی نہیں تھی, اس کو بھی آن سلم نے کہا چاہے اپنے تن کے کپڑے بیچ کے قرض ادا کرو, قرض باہر ادا کرنا ہے تبھی حق اور انصاف قائم ہو سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود اسلام فرماتے ہیں کہ عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے. اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے, اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. مثلا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کی میعاد بھی گزر جائے. اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا, مگر یہ ٹھیک نہیں. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جائے, یعنی قرض اس کا واپس ادا کیا جائے اور کسی ہیلے اور ادھر سے اس کو دبایا نہ جائے. فرمایا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے, اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں. اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں یہ عدل کے خلاف ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے, یعنی جنازہ نہ پڑھتے تھے. بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے, کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے. پھر ایک حدیث ہے, حضرت زہیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انصاف کرنے والے خدائے رحمان کے دانے ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ ہی دانے شمار ہوں گے. یہ لوگ اپنے فیصلے میں اور اپنے اہل ویال میں, فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلے میں اور اپنے اہل ویال میں اور جس کے بھی نگران بنائے جاتے ہیں عدل کرتے ہیں. تو یہاں میں اب گھر کی مثال لیتا ہوں. ہر شادی شدہ مرد جو ہے اپنے اہل ویال کا نگران ہے, اس کا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے. مرد کو عام بنایا گیا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنا, بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا, ان کی تمام تعلیمی ضروریات اور اخراجات پورے کرنا, یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت میں بعض مرد ایسے ہیں جو گھر کے اخراجات مہیا کرنے کو ایک طرف, الٹا عورتوں سے مانگتے ہیں, بیویوں سے مانگتے ہیں اپنے لیے, اور کہتے ہیں کہ ہمارے خرچ پورے کرو. حالانکہ بیوی کی کمائی پر ان کا کوئی حق نہیں ہے. اگر بیوی بعض اخراجات پورے کر دیتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے ان مردوں پر. تو مردوں کو اس حدیث کے مطابق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے حصہ پانا ہے, اللہ تعالیٰ کے نور کے حقدار بننا ہے, تو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. بچوں کی تربیت کا حق ادا کرنا ہوگا, ان میں دلچسپی لینی ہوگی, ان کو معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ بنانا ہوگا. اگر نہیں تو پھر ظلم کر رہے ہوگے. انصاف والی تو کوئی چیز بھی نہیں تمہارے اندر. بعض لوگ یہاں ہندوستان میں بھی, جرمنی میں بھی, یورپ میں, بعض ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, معاشرے میں, دوستوں میں, بلکہ جماعت کے عہدیداروں کی نظر میں بھی بڑے مخلص اور نیک بظاہر بنے ہوئے ہیں, لیکن بیوی بچوں کو پاکستان میں چھوڑا ہوا ہے اور علم نہیں کہ ان بیچاروں کو کس طرح گزارا ہو رہا ہے. یہاں بھی بعض لوگوں نے اپنی فیملیوں کو چھوڑا ہوا ہے, کچھ علم نہیں ہے کس طرح گزارا کر رہی ہیں وہ فیملیاں. جب پوچھا تو کہہ دیتی ہیں کہ بیوی زبان دراز تھی یا فلاں برائی تھی یا فلاں برائی تھی. تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایسے لوگوں کی بات ٹھیک ہے, تو پھر بھی انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ تمہاری طرف منصوب ہے اس کی ضروریات پوری کرنا تمہارا کام ہے. تو بچوں کی ضروریات تو ہر صورت میں مرد کا ہی کام ہے کہ پوری کرے. بیوی کو سزا دے رہے ہو تو بچوں کو کس چیز کی سزا ہے؟ تو وہ بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے. ایسے مردوں کو خدا خوف خدا کرنا چاہیے. ایم بھی ہونے کے بعد یہ باتیں زیر نہیں دیتی, اور نہ ہی نظام جماعت کے علم میں آنے کے بعد ایسی حرکتیں قابل برداشت ہو سکتی ہیں. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہمیں بہرحال اس تعلیم پر عمل کرنا ہوگا جو اسلام نے ہمیں دی, اور اس زمانے میں حضرت عبدالرحمٰن مسیح موعود علیہ السلام نے نکھار کر وضاحت سے ہمارے سامنے پیش کی. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا شخص وہ ہے جو ان میں سے سب سے بہتر اخلاق کا مالک ہے, اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے, سلیمان بن عمر بن احوص اپنے والد عمر بن احوص رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے ایک لمبی روایت بیان کرتے ہیں جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا. اس میں سے کچھ حصہ جو عورتوں سے متعلق ہے یہ ہے کہ سنو, تمہارا تمہاری بیوی پر ایک حق ہے, اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے. تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان لوگوں کو نہ بٹھائیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو, اور نہ وہ ان لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. اور تمہاری بیویوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان سے ان کے کھانے کے معاملے میں اور ان کے لباس کے معاملے میں احسان کا معاملہ کرو. تو اس روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ گھر کے ماحول کو انصاف اور عدل کے مطابق چلانا ہے تو دونوں کو میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا, ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہوگی. تو عورتوں کو ایک اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں آنے والی ہیں تو عورتوں کی سہولیاں ہوتی ہیں, ایسی نہ ہوں جن کو خامن جن کے گھروں کو پسند نہیں کرتے, اور اپنی دوستیاں بھی ایسے سے نہ بنائیں. ناجائز یا جائز, اگر خامن میں سب پسند نہیں کرتا کہ گھروں میں لوگ آئیں تو نہ آئیں. ہو سکتا ہے کہ خامن کی کسی وجہ سے کچھ علم ہو بعض گھروں کے معاملے میں, اس کی وجہ سے وہ نہ پسند نہ کرتا ہو کہ ایسے لوگ گھروں میں آئیں. تو اور یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ خامن کی خوشی کی خاطر رضامندی کی خاطر عورتوں کو برا ماننا بھی نہیں چاہیے, اور جو خامن کہتے ہیں ان کو مان لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ اس میں بیان کی ہوئی حدیث میں کہ خامنوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کا جو حق ہے وہ ادا کریں, گھر کے اخراجات, ان کے لباس وغیرہ کا خیال رکھیں. تو اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. قدس مبین نعود اللہ السلام فرماتے ہیں, یہ مردوں کے لیے ہے, کہ دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بہت نازک ہوتے ہیں. جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں, اور جن کا اندازہ انسان عاشرہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے. پھر اولاد سے ہی بعض لوگ بے انصافی کر جاتے ہیں, بعض کو بے جان لاد سے بگاڑ دیتے ہیں, اور بعض کو ضرورت سے زیادہ سختی کر کے بگاڑ دیتے ہیں. تو پھر ایسے بچے بڑے ہو کر بعض دفعہ اپنے باپوں سے بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دور کرنے کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے بڑی باریکی سے خیال رکھتے ہوئے ہمیں تعلیم دی ہے. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ان کے ابا گواہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے نعمان بن بشیر کو, اور عرض کیا میں نے اپنے اس بچے کو غلام تحفہ دیا ہے. حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ میرے ابا نے عرض کیا نہیں حضور. آپ نے فرمایا یہ تحفہ واپس لے لو. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد سے انصاف اور مساوات کا سلوک کرو. اس پر میرے والد نے وہ تحفہ واپس لے لیا. ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے اس خدا کا گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. پھر نظام جماعت ہے, جماعت میں بھی بعض معاملات میں عہدیداران کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں. پھر قضاء کا نظام ہے, جن کے پاس فیصلے کے لیے معاملات آتے ہیں ان کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے دعا کر کے گہرائی میں جا کر ہر چیز کو غور سے دیکھ کر پھر فیصلہ کریں, تاکہ کبھی کسی کو شکوہ نہ ہو کہ عدل و انصاف کے فیصلے نہیں ہوئے. بعض دفعہ قضاء میں صلح صفائی کوشش کے لیے معاملہ لمبا ہو جاتا ہے, جس سے کسی فریق کو شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی قضاء فیصلے نہیں کر رہی. تو ان فریقین کو بھی صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے. بہرحال عہدیداران اور قضاء کو انصاف کے سم تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تک کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر عضو کے لیے صدقہ دینا چاہیے, اور جو شخص لوگوں میں عدل سے فیصلے کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. یعنی جن لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے کہ وہ فیصلے کریں, اگر وہ عدل اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے تو یہ بھی ان کی طرف سے صدقہ ہے. تو جہاں یہ دل کی تسلی کی بات ہے کہ یہ صدقہ ان کی طرف سے شمار ہوگا, وہاں فکر انگیز بھی ہے, فکر ڈالنے والی بھی بات ہے کہ غلط فیصلوں کی سزا نہ کہیں ہو جائے. خوش خوش نہ ہو جائے کہیں. ایک اور روایت ہے, عبداللہ بن محب روایت کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجتے ہوئے کہا, جاؤ لوگوں میں ان کے معاملات کے فیصلے کرو. انہوں نے کہا, اے امیر المومنین, کیا آپ مجھے اس ذمہ داری کو اٹھانے سے معاف نہیں رکھ سکتے؟ اس پر حضرت عثمان نے کہا, تم قضاء کے عہدے کو ناپسند کیوں کرتے ہو جبکہ آپ کے والد فیصلے کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت ابن عمر نے کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, من کانا قاضیاً فقضاء بالعدل, یعنی جو قضاء کے عہدے پر فائز ہو اسے چاہیے کہ عدل کے ساتھ فیصلے کرے, اور مناسب یہ ہے کہ اس عہدے سے اس طرح نکلے کہ اس پر کوئی الزام نہ ہو. آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشاعت کو سننے کے بعد میں اس عہدے کی خواہش نہیں رکھتا. ان کو خوف تھا اللہ کرے کہیں ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جتنے جس کے الزام ہو. پھر ایک روایت ہے, حسن روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد ماکل بن یسار کی مرض الموت میں ان کی قیادت کو گئے, ان کی عیادت کو گئے تو انہوں نے کہا, میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ابھی زندہ رہوں گا تو میں یہ حدیث تمہیں نہ سناتا. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, کوئی بندہ جس کے سپرد اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دیکھ بھال, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دیکھ بھال فرض کی ہو, اگر وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس نے اپنی رویت کی نگہبانی کرنے میں عدل سے کام نہ لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. تو اس زمانے میں ہم احمدیوں پر عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کو پہچانا اور اس کی بیعت میں شامل ہوئے. وہ امام جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل کہا ہے, جہاں وہ امام ان خصوصیات کا حامل ہوگا وہاں اس کے ماننے والوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ عدل کے اعلیٰ معیار قائم کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن مریم حکم اور عدل بن کر ضرور نازل ہوگا, جو مسلم وسلم کے آنے کی پیشگوئی ہے. پھر ایک روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور میرے اہل بیت سے ایک شخص کو مبوس کرے گا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا جس طرح سے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی. یعنی امام نبی کا آنا بہرحال ضروری ہے, کیوں اور قیامت سے پہلے اس نے آنا ہے, چاہے قیامت کو ایک دن بھی رہ جائے تب بھی اس مبوس ہوگا, اس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. تو آپ کو شکر ہے ہم لوگ جنہوں نے امام نبی کو دیکھا پہچانا اور اس کی جماعت میں شامل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورے وقت دیکھا. حضرت عبد مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب دور مسیح ماؤد آ گیا ہے, اب بہرحال خدا تعالیٰ آسمان سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جیسا کہ زمین ظلم اور ناحق خون ریزی سے پر تھی, اب عدل اور امن اور سروکاری سے پر ہو جائے گی, اور مبارک وہ امیر اور بادشاہ ہیں جو اس سے کچھ حصہ لیں. پھر آپ فرماتے ہیں, خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو, یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ, اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو, یعنی فرائض سے زیادہ, اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو, اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت تو سلوک کرو, اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت جا لاؤ کہ جیسے کوئی قرابت کے جوش سے کرتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا, جس طرح ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے اس طرح کرو. پھر آپ فرماتے ہیں, غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے, مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے. دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے, ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں. ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے. جو لوگ غربا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے ان کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں اور انسان اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غربا کو کچل نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اس دنیا میں امن صلح اور عدل کی فضا پیدا کرنے والے ہوں, قائم کرنے والے ہوں, اور اس لحاظ سے اپنی نسلوں کی تربیت کرنے والے بھی ہوں, کیونکہ آئندہ دنیا کے جو حالات ہونے ہیں اس میں احمدی کا کردار ایک بہت اہم کردار ہوگا جو اس کو ادا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله